الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحياء خير كله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ تعالی شأنہ نے مجھے اور آپ کو اپنے لیے پیدا فرمایا ہے، وہ خالق کائنات ہیں، احکم الحاکمین ہیں، رب السماوات والارضین ہیں، بے مثال ہیں، بے نظیر ہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کے مانند کوئی چیز نہیں ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں. ولم یکن لہ کفواً احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا برابر نہیں. وہ ذات اتنی اونچی ہے کہ انسان کی عقل اس کی پوری حقیقت کو سمجھنے سے قاصر اور عاجز ہے. اللہ ہر چیز کو سننے والا ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا، اگر کوئی اپنی عقل سے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرے وہ فیل ہو جائے گا. اسی لیے اللہ تعالی شانہ کی ذات اور اللہ تعالی شانہ کی صفات، ان میں بہت غور و خوض نہیں کرنا چاہیے. اس کو بہت ڈگ نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہے کہ نہیں اس میں ڈگ کر سکتے ہیں اسلام قبول کرنے سے پہلے. اس لیے کہ اگر یہ کہا جائے کہ کوئی سوال ہی مت پوچھو، وداؤٹ اینی پروف ایکسپٹ کر لو ہر چیز کو، تو ہر مذہب کہے گا، ہر مذہب یہ کہے گا کہ ہم سچے ہیں. بھائی سچے ہیں مگر فنا چیز سمجھ میں نہیں آتی تو کہ بغیر دلیل کے مان لینے کا. اگر ہم بھی کہتے कि किसी चीज के लिए प्रूफ की जरूरत नहीं है, बस हर चीज को मानते चले जाओ शुरू से आखिर तक, तो फिर सच्चा मजहब कौन है, झूठा कौन है, पता कैसे चलता? तो सच्चे और झूठा होने का कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए। तो अल्लाह है कि नहीं, इसको हम प्रूफ कर सकते हैं कि है। अल्लाह एक है, एक से ज्यादा, उसे भी प्रूफ कर सकते हैं कि एक ही है। कुरान अल्लाह की किताब है या मखलूक की लिखी हुई, उसे हम प्रूफ कर सकते हैं कि अल्लाह की लिखी हुई, अल्लाह की भेजी हुई है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम आदमी थे या अल्लाह के रसूल, इसे प्रूफ कर सकते हैं कि अल्लाह के रसूल थे। ये बुनियादी चीजें हैं। इस्लाम ये कहता है कि जब अल्लाह साबित हो जाए कि है और वो क्रिएटर है, वो खालिक है, तो बात खत्म हो गई। उसके बाद अब क्वेश्चनिंग नहीं होगा। एक डॉक्टर है, डॉक्टर डॉक्टर एक सच्चा डॉक्टर है, एक झूठा डॉक्टर है। जो अगर सच्चा डॉक्टर भी ये कहे कि मैं डॉक्टर हूं और आपको ब्लाइंडली मान लेना पड़ेगा, तो झूठा भी वही कहेगा कि मैं डॉक्टर हूं, आपको मान लेना पड़ेगा। नहीं, ट्रूथ और फॉल्सहुड का कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है। तो वो जो डॉक्टर है उसको हम कहेंगे कि आप सच्चे डॉक्टर है, क्या दलील है उसकी, तो सर्टिफिकेट पेश करेगा कि ये है मैं डॉक्टर हूं। और झूठा जो है वो सर्टिफिकेट पेश नहीं कर सकेगा। अब सच्चा डॉक्टर जो है ये साबित कर दे कि मैं डॉक्टर हूं, उसके बाद आप उसे क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आपने ये दवा क्यों प्रिस्क्राइब की। हिकमत के तौर पर कुछ समझने के लिए आप एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं, मगर आप उसे ये नहीं कह सकते कि आपने ये दवा क्यों प्रिस्क्राइब की, आप मुझे कंसल्टेंट के पास क्यों भेज रहे हैं, आप मुझे घर में क्यों नहीं रहने देते, हॉस्पिटल में क्यों भेज रहे हैं। जब ये साबित हो गया कि ये डॉक्टर है, तो डॉक्टरी की लाइन की जो भी बात करेगा आपको क्वेश्चन करने का हक नहीं है, इससे कि वो अथॉरिटी है, आप अथॉरिटी नहीं है। बुनियादी चीज तो आपको साबित करनी पड़ेगी, पहले अथॉरिटी तो साबित करनी पड़ेगी। तो दूसरे मजहबों में और हमारे मजहब में फर्क यही है कि वो अपनी अथॉरिटी भी साबित नहीं कर सकते, पर हमारा मजहब अथॉरिटी को साबित करता है। अल्लाह पे बात होगी तो साबित कर सकेगा दलाइल से कि अल्लाह है और एक ही है और वही खालिक है। कुरान पे बहस होगी तो हमारा मजहब साबित कर सकेगा कि यह कुरान अल्लाह की किताब है, मखलूक की लिखी हुई नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहस होगी तो हमारा मजहब साबित कर सकेगा कि अल्लाह के पैगंबर हैं। अब अल्लाह का वजूद साबित हो जाए, अथॉरिटी साबित हो, अब क्वेश्चन नहीं कर सकते कि भाई अथॉरिटी को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते भाई। एक शख्स के ऊपर काउंसिल की तरफ से खत आता है कि भाई आपको इतना टैक्स भरना पड़ेगा, तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते भाई, आपको देना ही पड़ेगा, वो अथॉरिटी है। कंजर्वेटिव पार्टी के जमाने में, प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर के जमाने में एक टैक्स निकला था, पता नहीं पोल टैक्स था या कम्युनिटी टैक्स, पूरा इंग्लैंड नाराज था। 90% लोग नाराज थे कि ये टैक्स हम भरना नहीं चाहते, ये बहुत ज्यादा टैक्स है, हम बिल्कुल नाराज है, मगर कुछ नहीं कर सकते आप, देना पड़ेगा, इसलिए कि अथॉरिटी है उनके पास। एक मर्तबा किसी की अथॉरिटी साबित हो जाए उसके बाद आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। हां, हिकमत समझने के लिए आप पूछ सकते हैं कि भाई कोई हिकमत है इसमें कि अल्लाह ताला शानुहु ने 5 वक्त की नमाजें फर्ज की हैं और 6 की नहीं, 4 की नहीं। अगर कोई हिकमत मालूम हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں اس کی حکمت حدیث میں کہیں نہیں ہے، قرآن میں کہیں نہیں ہے، علماء نے کہیں بیان نہیں کی ہے، تو بھی ٹھیک ہے، اللہ نے کہا ہے مان لی. جسے ڈاکٹر سے کبھی کبھی کہتے ہیں کہ اس دوا کا کیا فائدہ ہوتا ہے میری بیماری میں، تو ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ اسے اگر میں سمپل ٹرمز میں سمجھاؤں گا تو سمجھ سکے گا تو سمجھاتا ہے، اور اگر وہ دیکھتا ہے کہ یہ ایسا پروسیس ہے کہ سمجھ نہیں سکے گا تو نہیں سمجھاتا. بس آپ لے لیجئے یہی دوا دی جاتی ہے اس بیماری کے لیے، یہی پروسیس ہے، پر مان لیتے ہیں. ایک تو ہے نا کہ اعتراض کرنا کسی پر، اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے ہی جستجو ہوتی ہے کہ ذرا کچھ حکمت اگر ہو تو ہم معلوم. ایک مرتبہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمینہ کے لال اللہ کے نبی ہیں، تو اللہ کے نبی ہیں یہ ثابت ہو جائے، یہ پروف ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کنیکشن اللہ سے ہے، وہ وہی بات کہیں گے جو اللہ کہتے ہیں، مانتے چلے جاؤ، کوشچن. ایک مرتبہ یہ ثابت ہو جائے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اب مانتے چلے جاؤ، کوشچن نہیں ہے. آج کل دنیا میں آزادی پھیل رہی ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اب ہم ایڈوانس دنیا میں رہتے ہیں، ترقی یافتہ دنیا میں رہتے ہیں، لہذا بچوں کو صرف یہ پڑھا دینا کہ وضو کے چار فرائض ہیں کافی نہیں ہے، یہ بھی بتلانا چاہیے کہ کیوں. یہ ہمارے بچوں کے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے، اور ایمان میں شک ڈالنے کا طریقہ ہی یہ ہے، شیطان کا طریقہ یہی ہے کہ وہ ذہن میں ایسے حکم کو لاتا ہے جس کی حکمتیں فوراً سمجھ میں آ جاتی ہیں. بھائی زکات کا کیا فائدہ ہے؟ زکات کا کیا فائدہ؟ یہ بہت فائدہ، غریبوں کو مدد ملتی ہے، مسکینوں کو مدد ملتی ہے، بیواؤں کا کام ہو جاتا ہے، یتیموں کی کفالت. ماشاءاللہ کیا کہنا اسلام کا، کیسا حکم دیا اللہ نے. اچھا پھر روزے کا کیا فائدہ ہے؟ روزے کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی بھوکا رہتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ بیچارہ غریب کیسے زندگی گزار رہا ہوگا، اور پھر طبی اور میڈیکل اعتبار سے روزی کا ہی فائدہ ہے، روزی کا ہی فائدہ ہے، روزی کا ہی فائدہ ہے، روزی کا ہی فائدہ. ماشاء اللہ دیکھو کیا کہنے، اللہ کے حکم. فنا کا کیا فائدہ. اور جواب ذہن میں آتے چلے جاتے ہیں، حکمتیں نظر آتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ یہ ذہن جو ہے عادی ہو جاتا ہے. کس بات کا؟ کہ اللہ کے ہر حکم کا کوئی نہ کوئی نفع مجھے سمجھ میں آنا چاہیے. اب جب یہ عادی ہو گیا تو شیطان نہ کر کے یوں ایک ایسا سوال کھڑا کر دیتا ہے کہ ہر رکعت میں دو سجدے کیوں اور رکوع ایک ہی کیوں. اب سمجھ میں نہیں آئے گا تو نماز کے بارے میں شک بڑھ جائے گا کہ اس میں کچھ گڑبڑ معلوم ہوتی ہے، یہ کیسی عبادت ہے کہ سمجھ میں نہ آئے. اس لیے اپنا بھی ذہن بناؤ، ایسی آرٹیکلز جب پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد بھی کہ لکھنے والے نے تو زکات کا یہ فائدہ یہ فائدہ یہ فائدہ یہ فائدہ لکھا ہے، یہ اس نے اپنی سمجھ کے مطابق لکھا ہے، مگر زکات کا جو اصل فائدہ ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. زکات فرض کرنے کی اصل حکمت ہے اللہ ہی جانتا ہے. اس لیے کہ زکات سے جو غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے یہ تو سیکنڈری چیز ہے، زکات سے اصل جو فائدہ ہے زکات کا وہ اللہ کا تعلق. سجدے سے اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے، رکوع سے اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے، زکات سے اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے. جتنی بھی عبادتیں آپ لیتے ہیں اللہ کا تعلق، اور مقصود اللہ کا تعلق ہے. اللہ تعالی شانہ کی فرض کی ہوئی، مقرر کی ہوئی किसी इबादत के नतीजे में दूसरा कोई फायदा हो न हो, यही कितना बड़ा फायदा है कि उसके जरिए बंदा अल्लाह की तरफ एक कदम आगे बढ़ता है। इससे बढ़कर और फायदा क्या चाहिए? उलमाए किराम ने शरीयत मुतहरा के जितने अहकाम हैं उसकी दो किस्में बयान की है, दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी का नाम है अमरे माकूलुल माना और दूसरी कैटेगरी का नाम है अमरे ताबुदी। ये कई सेंचुरी से ये दो कैटेगरी है। अमरे माकूलुल माना अल्लाह ताला के उन अहकाम को कहते हैं, उन कमांड्स को कहते हैं जिसकी हिकमत हमें समझ में आती है। अपनी हाजत को पूरा करने के बाद इस्तिंजा क्यों करना है तो समझ में आ जाता है कि गंदगी को दूर करना है। इस्तिंजा क्यों करना है समझ में आता है कि अपनी शर्मगाह को धोने से शर्मगाह पर जो गंदगी है वो दूर हो जाएगी। ये है अमरे माकूलुल माना और दूसरा है अमरे ताबुदी, वो हुक्म जिसकी हिकमत, जिसकी वजह, जिसका रीजन रीजनिंग से और लॉजिक से समझ में नहीं आएगा, इसलिए करना है कि अल्लाह ने कहा है। उसकी मिसाल शर्मगाह से पेशाब निकलता है और चेहरा नापाक हो जाता है, कोहनियों तक हाथ नापाक हो जाते हैं, सर नापाक हो जाता है और टखनों तक दोनों पांव नापाक हो जाते हैं। यह समझ में नहीं आता, इसीलिए कहा जाता है ना कि आपने पेशाब किया तो अब नमाज पढ़ने से पहले चेहरा धोना पड़ेगा, दोनों हाथ धोने पड़ेंगे, दोनों पैर धोने पड़ेंगे और सर के ऊपर मसा करना पड़ेगा, तब जाकर के आप पाक होंगे और नमाज पढ़ सकेंगे, तब जाकर के आप पाक होंगे और कुरान पकड़ सकेंगे, वरना नहीं पकड़ सकेंगे। इसकी हिकमत आप कहां लेने के लिए जाएंगे कि पेशाब किया और उसकी वजह से ये नापाक हो गया, हमें तो कुछ नजर नहीं आता, इसको धोने की क्या जरूरत है? मियां बीवी के ताल्लुकात के नतीजे में पूरा जिस्म नापाक हो गया, नजासत हुक्मी या उसे कहते हैं। हुक्मी नजासत यानी ऐसी नजासत जो हमें नजर नहीं आती, हमें समझ में नहीं आती, और नजासत हकीकी या ऐसी नजासत जो हमें समझ में भी आती है, नजर भी आती है, पेशाब नजासत हकीकी या है। और मियां बीवी के ताल्लुकात के नतीजे में पूरा जिस्म जो नापाक हो जाता है, ये नजासत हुक्मी या है, नजर ही नहीं आती हमें, मगर मान लेते हैं हुक्मिया। हुक्मिया का क्या मतलब? मान लेना पड़ेगा। पेशाब करने के नतीजे में चार उज्व नापाक हो गए, कहां है कोई गंदगी नहीं? पेशाब करने से पहले हाथों की जो हालत थी वही मुझे तो पेशाब करने के बाद भी नजर आ रही है, डस्ट भी नहीं आया, गंदगी तो क्या दूर की बात, मगर करना मानना पड़ेगा। तो शरई अहकाम की दो कैटेगरी है, एक वो कि जो रीजनिंग और लॉजिक से समझ में आते हैं, एक कैटेगरी खाती है, और दूसरी कैटेगरी वो जो समझ में नहीं आती। जब सदियों से सेंचुरी से शरीयत के अहकाम के ये दो कैटेगरीज हैं, तो अभी 2012 में हर शरई हुक्म की रीजनिंग कौन बयान करेगा और कौन समझाएगा? इमाम अबू हनीफा नहीं समझा सके, इमाम शाफी नहीं समझा सके, इमाम मालिक नहीं समझा सके हर हुक्म की रीजनिंग, तो इस वक्त कौन समझा सकेगा 2012 में? ये एक मुस्तकिल वेव है, कम लोग हैं मगर ये वेव है, और इस वेव को खत्म करना चाहिए हमें, कि भैया पुराना जमाना नहीं रहा कि लोग यूं ही कबूल कर लेते हैं, अब तो रीजन देना पड़ता है क्यों। तो जब शरई अहकाम की एक कैटेगरी है बहुत सारी अहकाम जो अमरे ताबुदी है कि रीजनिंग के बगैर ही मानना पड़ेगा, तो आप तो खुद को भी और अपनी नस्लों को खतरे में डाल रहे हैं। ईमान के लाले पड़ जाएंगे, ईमान से हाथ धोना पड़ेगा। पर इसमें बड़ी हिम्मत है, अगर एक ही कैटेगरी होती कि शरीयत मुतहरा के सारे अहकाम अमरे माकूलुल माना है, यानी हर हुक्म समझ में आ जाता है, हर हुक्म की रीजनिंग समझ में आ जाती है, तो फिर हमारे मोमिन होने में कमाल क्या होता। अकल में आने वाली बात तो हर शख्स इख्तियार करता है, हमारे मोमिन होने में कमाल ही ये है कि पेशाब करने के बाद इन चार आजा के गंदा होने का समझ में नहीं आता, उसके बावजूद भी अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए हम हाथों को धोते हैं, चेहरे को धोते हैं, कदमों को धोते हैं और सर का मजा करते हैं। यही तो कमाल की बात है कि अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में मेरी अकल की कोई हैसियत नहीं, यही तो कमाल की बात है। तो अर्ज ये कर रहा था मेरे भाइयों कि अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्म नवालुहु का वजूद है, वफी कुल्ल शैइन लहू आयतुन तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदुन, दुनिया के जर्रे जर्रे में दलील है कि अल्लाह है और एक है। इसलिए कि जिस जर्रे को आप सितारा छोटा सा नजर आता है यहां से, मगर इसको आप स्टडी करेंगे और उसके बारे में इंसानों को जितना इल्म हासिल हुआ है तो दिल ये कहेगा कि नहीं नहीं, इसको कोई पैदा करने वाला है, पैदा करने वाले के बगैर ये कैसे पैदा हो गया। और उसको जब स्टडी करेंगे कि उसका फंक्शन क्या है, तो जमीर कहेगा कि नहीं नहीं, कोई इसका निगरान है जो इसकी निगरानी कर रहा है, वरना ये कैसे हो सकता है कि बगैर निगरान के खुद ब खुद सब चल रहा है। सूरज को कोई स्टडी करेगा, सनराइज को और सनसेट को, तो कहेगा कि नहीं नहीं है कोई। क्यों क्यों भाई? इसलिए कि मैं मिसाल दिया करता हूं कि एक साल के 365 डेज होते हैं सोलर कैलेंडर के, कभी 366 हो जाते हैं, 365 डेज। ये 365 दिन के लिए जो कैलेंडर बना है, पहली जनवरी, दूसरी जनवरी, तीसरी जनवरी, हर तारीख के लिए सूरज के निकलने का वक्त भी फिक्स्ड है और सूरज के गुरु होने का वक्त भी फिक्स्ड है। सूरज इतना ज्यादा एक्यूरेट है खुद कि सदियां गुजर जाती है, वो उसी वक्त तुलू होता है, उसी वक्त गुरु होता है। टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गई कि बड़े बड़े कंप्यूटर दुनिया में वजूद में आ गई और कंप्यूटर कितनी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, मगर वहां भी एक दो मिनट आगे पीछे हो जाता है। ट्रेन जो है या तो एक मिनट पहले आती है या एक मिनट बाद में, एग्जैक्टली टाइम पर नहीं आती। मगर फतबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन, फर्स्ट ऑफ जनवरी को जिस जगह पर सूरज जब से पैदा हुआ है जितने बजे उग रहा है उतने ही बजे उगता है और कयामत तक उतने बजे ही उगता रहेगा, और फर्स्ट जनवरी को जिस जगह पर पूरी दुनिया में जिस जगह पर जितने बजे गुरूब होता है उतने बजे ही गुरूब होता रहा है और कयामत तक होता रहेगा। क्या इस बात की दलील नहीं है कि कोई है जिसने इसको पैदा किया है और इसे कंट्रोल कर रहा है? वफिल अर्द आयातुल लिल मुकिनीन, जमीन में निशानियां हैं बड़ी बड़ी उन लोगों के लिए जो अपने दिल दिमाग में यकीन की सलाहियत रखते हैं। अगर यकीन की सलाहियत ही खो चुके हैं, यकीन की सलाहियत खो चुके हैं, कभी कभी होता है डॉक्टर बहुत अच्छा है बहुत अच्छा, मगर मरीज जो है वो खुद ही अपने मर्ज की वजह से डॉक्टर पर एतिमाद और कॉन्फिडेंस खो देता है। अब पूरी दुनिया कहती है कि यही तबीब तुम्हारा इलाज कर सकेगा, मगर ये कॉन्फिडेंस खो चुका है। तो प्रॉब्लम डॉक्टर में नहीं है, प्रॉब्लम खुद में है। तो यकीन की सलाहियत जो खो देता है उसे फिर अल्लाह की कायनात में अल्लाह के वजूद की और अल्लाह की तौहीद की निशानी नजर नहीं आती। مگر یہ جو یقین کی صلاحیت اللہ نے دی ہے وہ جب تک رہتی ہے اور اس میں بیماری نہیں آتی تو اسے نظر آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین میں ادھر ادھر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. وفی انفسکم, وفی انفسکم, خود تمہارے جسموں میں غور کرو, آنکھوں پہ غور کرو, کانوں پہ غور کرو, دانتوں پہ غور کرو, زبان پہ غور کرو, انگلیوں پہ غور کرو, انگلیوں کے جوڑوں پہ غور کرو, پوروں پہ غور کرو, پلکوں پہ غور کرو, بھووں پہ غور کرو. عجیب بات ہے, ایک ایک چیز میں غور کرنے سے پتا چلے گا کہ نہیں یہ خود بخود فنکشن نہیں ہو رہا ہے, یہ خود بخود نہیں بنا ہے, کسی نے بنایا ہے اسے. ایک ناک کیوں اور دو کان کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے. یہ دعویٰ کر دیا قرآن نے, بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے. ایک کار بنی تو اس کمپنی نے سوچا کہ ہم نے بہترین کار بنائی ہے, اس سے بہتر ڈھانچہ اور مولڈ نہیں ہو سکتا. پانچ سال کے بعد ایک نیا وجود آ گیا, کہا کہ نہیں یہ پہلی والی سے بہتر ہے. اس کے بعد ایک اور بن گئی تو کہا یہ پہلی والی سے بہتر ہے. اس کے بعد ایک اور بن گئی تو یہ پہلی والی سے بہتر ہے. اور ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے. 1412 سال پہلے قرآن نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا, یعنی اس سے بہتر ڈھانچہ اور فوم اور مولڈ انسان کا نہیں ہو سکتا. تو دیکھو 1412 ایئرز میں کسی بھی عقل مند شخص نے, ہوشیار آدمی نے یہ نہیں کہا کہ ناک دو ہوتی تو اچھا ہوتا. کسی بھی ڈاکٹر نے یہ نہیں کہا کہ آنکھیں دو آگے ہیں ایک پیچھے بھی ہوتی تو اچھا ہوتا. نہیں, بالکل ضرورت ساری پوری ہو رہی ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ انگلیاں پانچ پانچ کے بجائے چھ چھ ہوتی تو اچھا ہوتا. دعویٰ ہے اللہ کا کہ ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا, یعنی اس سے بہتر ڈھانچہ نہیں ہو سکتا. تو جو لوگ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ان کو اس آیت پر غور کر کے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ قرآن نے غلط کہا ہے, اور ایسا ہو جاتا ہے تو بہتر ہو جاتا ہے, ایسا ہوتا تو بہتر ہو جاتا ہے, ایسا ہوتا تو بہتر ہو جاتا. عجیب اللہ کی شان, عجیب اللہ کی شان, عجیب اللہ کی شان. تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیو کہ اللہ تعالی شانہ کے احکام کے بارے میں ریلیجن کسی بھی دوسرے مذہب کے ساتھ ہمارا اگر بحث و مباحثہ ہو جائے تو آج کل ہوتا کیا ہے, حجاب پر بحث شروع ہو جاتی ہے. آپ کہیں حجاب کو رہنے دیجیے, یہ برانچ ہے, روٹ پر آئیے, روٹ پر قرآن پہ آئیے, قرآن پہ آئیے, ہمارے نبی پہ آئیے اور اللہ پہ آئیے. روٹ اتھارٹی, روٹ اور اتھارٹی آپ نے قبول کر لیا کہ یس دس روٹ اینڈ دس ٹری ڈز ایگزٹ, تو اس کے بعد برانچز کے بارے میں کوئی سوال آپ نہیں پوچھ سکتے. آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ روٹ اور یہ جو سٹیم اور یہ ٹرنک جو ہے یہ ایپل کا ہے, تو پھر اس کے برانچز جتنے بھی ہیں, اس پر لیوز جتنے بھی ہیں, وہ سارے ایپل کے ہوں گے, وہ کیلے کے نہیں ہوں گے. روٹ اگر ثابت ہو جائے کہ حق ہے تو اس کی جتنی فروعات ہے, جتنے احکام ہیں, وہ سارے کے سارے حق ہیں. اور روٹ اگر ثابت ہو جائے کہ باطل ہے تو اس کے جتنے بھی برانچز ہیں وہ سارے باطل کے. روٹ پہ بحث کی جا سکتی ہے, برانچز پر نہیں. اس لیے کہ برانچز میں اگر غیر مسلم آپ کو کسی اللہ کے ایسے حکم کے بارے میں سوال کرے جو عقل میں نہیں آتا, وہ دوسری کیٹیگری کا ہے, آپ کیسے سمجھائیں گے؟ لوگ وقت ضائع کرتے ہیں, وقت ضائع کرتے ہیں فروعات میں بحث کر کے, برانچز میں بحث کر کے. تو برانچز کے بارے میں جب بھی کوئی سوال ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے اللہ نے حکم کیا ہے, ہم اس کام کو اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے اللہ نے حکم کیا ہے. حجاب کے ہمیں ایڈوانٹیجز نظر آئیں یا ڈس ایڈوانٹیجز, ہم اس کو کریں گے اس لیے کہ ہمارے اللہ نے حکم کیا ہے. اور اگر ہمیں اس کے ڈس ایڈوانٹیجز نظر آ رہے ہیں وہ ہماری بیماری ہے, اللہ کے حکم میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को देखकर हम फैसला नहीं करते, हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की तरफ से बात आ गई हम करते हैं इस पर अमल। और ये रूट्स जो है वो इस्लाम साबित कर सकता है, दूसरे मजहब वाले साबित नहीं कर सकते। दूसरे मजहब वाले रूट्स ही में आके अटक जाते हैं और कहते हैं कि वेल इट्स अ रिलीजन एंड यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाट कम्स फ्रॉम देयर। रूट्स ही में वो इस उसूल को अपनाते हैं। और हम रूट्स को साबित करते हैं और रूट्स को साबित करने के बाद फिर हम कहते हैं कि वेल नाउ द अथॉरिटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड सो यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाट एवर कम्स फ्रॉम द अथॉरिटी। ये हमारे यहां है इस्लाम में। खैर मैं जरा दूर चला गया, मैं ये कह रहा था कि ये जो एक वेव है ये अच्छा नहीं है हमारे लिए। अल्लाह के हुक्म को हम इसलिए मानते हैं कि वो अल्लाह का हुक्म है, बस इसलिए मानते हैं। अल्लाह के हुक्म को हम इसलिए पूरा करते हैं कि वो अल्लाह का हुक्म है, बादशाह का हुक्म है, अहकमुल हाकिमीन का हुक्म है, खालिक कायनात का हुक्म है, हमारे मुनईम हमारे मुहसिन का हुक्म है, इसलिए हम उसको पूरा करते हैं, बस यही जवाब है। बच्चे भी पूछे तो सबसे पहले जवाब दो कि बेटा हम आपको कभी कहते हैं कि बैठ जाओ तो उस वक्त तुम पूछते हैं कि क्यों अब्बा, आप फौरन बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं फौरन, क्यों बैठ जाते हैं बेटा बताओ आप? हम कहते हैं कि बैठ जाओ बेटा, आप क्यों फौरन बैठ जाते हैं? तो बच्चा यही कहेगा कि इसलिए कि आप बड़े हैं। तो बेटा हम आपके लिए ज्यादा बड़े हैं या अल्लाह ज्यादा बड़ा है? हम बड़े हैं और आपको कहते हैं बैठ जाओ, आप फौरन बैठ जाते हैं, तो अल्लाह सबका बड़ा है, सबसे बड़ा है, तो वो जब कहे तो हमें पूछना चाहिए कि क्यों? पहले ये समझाओ अल्लाह का हुक्म है बेटा, इसलिए ये करते हैं। आप हमारी बात क्यों मानते हैं? बेटा इसलिए भी मानते हैं कि हम आपको खिलाते हैं पिलाते हैं, आपकी सारी जरूरतें हम पूरी करते हैं, और जो हमारी सारी जरूरतें पूरी करता है उसको क्वेश्चन नहीं करते। तो अल्लाह तुम्हारी जरूरतें भी पूरी करता है, तुम्हारे अब्बू और तुम्हारी अम्मी की जरूरतें भी पूरी करता है, इसे क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये जहन बनाओ पहले, और 24 आवर्स के बदले करके बैठो अगर अमरे माकूलुल माना है तो, और कहो कि बेटा अल्लाह के जो अहकाम होते हैं उसमें कुछ तो वो है कि थोड़ा बहुत हमें समझ में आ जाता है, बहुत कुछ तो हमें समझ में नहीं आता और कुछ ऐसे है कि समझ में ही नहीं आता, मगर जैसे मैंने कल कहा था वो बड़े हैं इसलिए बड़े की बात को क्वेश्चन किए बगैर मान लेते हैं। अब सुनो तुमने कल जो पूछा था ना उसमें एक हिकमत ये है, पहले जहन वो बनाओ उसके बाद हिकमत बताओ। अगर हिकमत बताना शुरू कर दिया आपने तो एक ऐसा मरहला आएगा कि आप समझा नहीं सकेंगे। हकीम मोहम्मद थानवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हजरत जोहर की 2 रकात फर्ज, जोहर की 4 रकात फर्ज और फजर की 2 रकात फर्ज, असर की 4 रकात फर्ज, मगरिब की 3 रकात फर्ज, क्यों? तो हजरत ने फरमाया कि कभी तुमने ये सवाल किया कि मेरी नाक एक और कान दो क्यों? ये सवाल कभी आया? कभी तुमको ये सवाल पैदा हुआ कि नाक आगे है पीछे क्यों नहीं? ये सवाल कभी तुमको पैदा हुआ? यही सवाल तुमको पैदा हुआ इसलिए कि शैतान की तरफ से है ना, मेरी नाक एक क्यों है दो क्यों नहीं है? अगर इसमें आप उलझ गए तो आपका ईमान खराब नहीं होगा, मगर फजर की 2 रकात क्यों और 3 क्यों नहीं इसमें अगर उलझ गए तो ईमान खराब होगा। तो हजरत ने फरमाया कि नाक एक क्यों है और कान दो क्यों, कभी यह सवाल पैदा हुआ? नाक आगे क्यों है पीछे क्यों नहीं, ये कभी सवाल पैदा हुआ? उसने कहा कि नहीं हजरत। का क्यों? तो उसने कहा कि अगर कान एक होता और नाक दो होती सबकी तो कहा कि वो नॉर्मल ही मुझे लगता। नहीं उसने उसने जवाब में ये कहा कि इससे अगर कान एक होता और नाक दो होती तो बहुत अजीब लगता वो। तो हजरत ने फरमाया कि सबका ही अगर ऐसा होता तो अजीब ना लगता। शुरू ही से सबके दो नाक, सबकी 2 नाक और 1 कान होते शुरू ही से आदम अलैहि सलाम से तो क्या फनी कैसे लगता? इस तरह हजरत ने समझाया। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब अल्लाह ताला शानहू के बाज अहकाम ऐसे हैं
کہ جو ہماری عقل میں اس کی وجہ اس کی ریزننگ نہیں آ سکتی تو اللہ تعالی شانہ کی ذات ہمارے ذہن میں کیسے آ سکے گی, ہماری عقل کیسے اس کو سمجھ سکتی, اس کا ادراک کیسے کر سکتی ہے. اسی لیے موٹی موٹی باتیں, اللہ ہے مان لیا, اس کے لیے کوشچن, اللہ ہے مان لیا, اللہ ہے مان لیا. اب اللہ خود کہتے ہیں کہ میں سمیع ہوں, مان لو. اللہ خود کہتے ہیں میں بصیر ہوں, مان لو. اللہ خود فرماتے ہیں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو, مان لو. کیسے ہیں اس سوال میں نہیں جانے گا. ہر چیز کو سن سکتا ہوں, کیسے نہیں جانے گا, اس لیے کہ یہ سمجھ ہی نہیں سکے گا. مگر میرے بھائیو عجیب بات یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جو ہماری عقلوں میں نہیں آتے, اللہ تعالی شانہ نے ہمارے اوپر فضل فرمایا اور ہمارے دلوں کو ایسا بنایا کہ وہ ہمارے دل میں آ جاتا ہے, یعنی اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. ایک شاعر نے کہا ہے کہ دل میں تو آتا ہے عقل میں نہیں آتا, دل میں تو آتا ہے عقل میں نہیں آتا, بس میں سمجھ گیا یہی ہے تیری پہچان, یہی تیرا کمال ہے کہ تو عقل میں تو نہیں آتا مگر دل میں آ جاتا. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اتنے بڑے کہ عقل میں نہیں آتے, مگر انہوں نے ہمیں دنیا میں اس لیے پیدا کیا کہ تم مجھے اپنا بناؤ, تم مجھ سے محبت کرو, تم مجھ سے دوستی لگاؤ, تم مجھ سے عشق پیدا کرو. اللہ اکبر. ایک ملک کا پرائم منسٹر ہو, ایک ملک کا منسٹر ہو, اس کے ساتھ اگر کوئی غریب کم درجے کا آدمی دوستی کرنا چاہے تو وہ منہ نہیں لگاتا. اور انسانوں میں بھی اسٹیٹسز ہوتے ہیں, یہ مالدار لوگوں کا طبقہ ہے, یہ متوسط مڈل کلاس کا طبقہ ہے, یہ پور لوگوں کا طبقہ ہے, تو وہ اپنے کلاس ہی میں رہنا پسند کرتے ہیں. اللہ تو وراء الورا ہے, مگر اس کے باوجود بھی ہمارے جیسے حقیر انسان کو پیدا کیا, اور پیدا کر کے پیدائش کا مقصد کیا بنایا کہ میں نے تم کو اپنے لیے پیدا کیا, تم مجھ سے دوستی کرو, مجھ سے محبت کرو, مجھ سے عشق کرو. تو اللہ تعالی شانہ نے ہمیں پیدا کیا اور اپنے لیے پیدا کیا, اپنے لیے, اپنے لیے پیدا کیا, اور باقی سب کچھ ہمارے لیے پیدا کیا کہ میں نے تجھے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ تم دنیا میں جا کر میری سروس میں زندگی گزار, میں جیسے چاہتا ہوں ویسے بن کر زندگی گزار, اور میری سروس میں زندگی گزارنے کے لیے تجھے 70 سال 60 سال 50 سال کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ ساری چیزیں میں تجھے دوں گا. کمپنی کسی کو بھیجتی ہے کہ تم بنگلہ دیش چلے جاؤ یہاں سے اور یہ پروجیکٹ سیٹ اپ کرو, وہاں جا کر ڈاکٹروں کو اکاؤنٹنٹوں کو کمپنیز بھیجتی ہیں جن کے لیے وہ کام کرتے ہیں کہ تمہیں ایک کانفرنس میں جانا ہے 3 دن کے لیے, 7 ڈیز کے لیے تمہیں فلاں جگہ جا کر کے کنسلٹیشن کے لیے جانا ہے, ہماری کمپنی کو وہاں دعوت دی گئی ہے, ہمارا وہاں کام ہے, تو تم سفر کرو ہمارے لیے, تم سفر کرو ہمارے لیے, اور اس پورے سفر کے اندر تمہاری جتنی ضرورتیں ہوں گی وہ کمپنی کے ذمے, ٹکٹ بھی کمپنی کے ذمے, ہوٹل کا کرایہ بھی کمپنی کے ذمے, کھانا پینا بھی کمپنی کے ذمے, ٹیکسی کا کرایہ بھی کمپنی کے ذمے, اور سفر بھی کرتے ہیں فرسٹ کلاس اور کلب کلاس میں, سب کچھ کمپنی کے ذمے. تو اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اپنے لیے کہ تم دنیا میں جا کر میری سروس میں زندگی گزارو, میری سروس میں. اب کمپنی اگر ہم سے سروس لے اور ہمیں سب کچھ دے تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہم کمپنی کو کچھ او نہیں کرتے. یہاں تو اگر اللہ یہ کہتے کہ دنیا میں جاؤ اور میری سروس کرو اور میں تمہیں کچھ پرووائڈ نہیں کروں گا تو بھی ہمیں کرنا پڑتا، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا. مگر پھر بھی اللہ فرماتا ہے کہ تم جاؤ میرے لیے دنیا میں رہو، میری سروس میں زندگی گزارو اور تمہاری ساری ضرورتیں، 70 سال کی، 80 سال کی، اور پچھلے زمانے میں 1000 سال تک لوگ زندہ رہتے تھے، تمہاری ساری ضرورتیں میں پوری کروں گا. تو اللہ نے ہماری سروس کے لیے چاند کو پیدا کیا، ہماری سروس کے لیے سورج کو پیدا کیا، ہماری سروس کے لیے ستاروں کو پیدا کیا، ہماری سروس کے لیے سمندر کو پیدا کیا، ہماری سروس کے لیے ہواؤں کو پیدا کیا، ہماری سروس کے لیے درختوں کو پیدا کیا، ہماری سروس کے لیے پہاڑوں کو پیدا کیا. یہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو نظر آتا ہے اللہ نے ہماری سروس کے لیے پیدا کیا. اب اس اعتبار سے اگر کوئی غریب ہے یا مالدار ہے، دونوں کے دونوں ایگزیکٹو، اس لیے کہ دونوں کے دونوں اللہ کی سروس میں ہے، اور دونوں کے لیے اللہ نے یہ ساری فیسیلٹیز مقرر کی ہے. تو تم میرے لیے اور یہ پوری دنیا میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے. یہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے. ضیا کا معنی روشنی. یہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو ہے خدا کے واسطے. اللہ نے سب کچھ ہمارے لیے پیدا کیا، مگر جیسے کمپنی، جو کمپنی کی سروس میں لگتا ہے اس کے لیے ساری فیسیلٹیز مہیا کرتی ہے، اس کی طرف سے بھی یہ حکم ہوتا ہے کہ ان فیسیلٹیز کو ابیوز مت کرنا. یہ باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری میں رہ کر کے خرچ کرنا، ابیوز مت کرنا. اسی طرح ہمیں بھی حکم ہوا ہے کہ ساری فیسیلٹیز تمہارے لیے مگر ابیوز مت کرنا، اس کے لیے باؤنڈریز ہے. یہ مت کرنا، یہ مت کرنا، اس لیے کہ یہ کرے گا تو یہ فیسیلٹی ابیوز ہو جائے گی. اب دیکھو کیسے وہ پرووائڈ کرتا ہے، کیسے وہ پرووائڈ کرتا ہے. ایک شخص جنگل میں گم ہو جاتا ہے پیاس کی وجہ سے بیتاب، پیاس کی وجہ سے بیتاب، پسینے میں ریب زیب، پر عقل اس کی کہتی ہے کہ اگر آدھ گھنٹے میں مجھے پانی نہیں ملے گا تو میرے بچنے کے چانسز ختم ہو جائیں گے، اور آدھ گھنٹے کے اندر اندر اسے تالاب نظر آ جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم ہجرت کر رہے تھے، 4 افراد تھے ہجرت میں، 4، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بہت مشہور ہے. اس کے ساتھ ایک غلام بھی تھا، مالک ابن فہیرہ، اور ایک غیر مسلم گائیڈ تھا. سوچنے کی بات ہے، اس وقت پوری دنیا میں پروپاگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ مل جل کر رہنے کے لیے تیار نہیں. تو مسلمانوں کے پیغمبر جب ہجرت کرتے ہیں، ہجرت، اور یہ اتنا زیادہ سینسیٹیو وقت تھا کہ ذرا بات لیک آؤٹ ہو جائے، تھوڑی سی بات لیک آؤٹ ہو جائے تو جان جا سکتی تھی، ایسے موقع پر گائیڈ کس کو مقرر کیا؟ ایک غیر مسلم کو. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ اتنے مل جل کر رہتے تھے کہ ایسے نازک موقع پر بھی ایک غیر مسلم پر بھروسہ کر رہے ہیں، اس کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھا کہ یہ تو غیر مسلم ہے یہ کہہ دے گا. نہیں، غیر مسلم سب برابر نہیں ہوتے، یہ اچھا غیر مسلم ہے، اس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے. تو جو پلان تھا پورا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, وہ پورا پلان اس غیر مسلم کو معلوم تھا مکہ مکرمہ میں رہنے والا, اور اسے یہ کہا گیا تھا کہ ہم لوگ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر غار ثور میں 3 راتیں گزاریں گے اور اس کے بعد ہمیں یہاں سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہونا ہے اور آپ ہمیں لے جائیں گے. تو پورے مکہ مکرمہ میں شور ہو رہا تھا کہ محمد کو تلاش کرو, ابو بکر کو تلاش کرو, محمد کو تلاش کرو, ابو بکر کو تلاش کرو. یہ غیر مسلم مکہ مکرمہ میں تھا اور اسے پتا تھا کہ کہاں ہے, مگر اس نے ایک لفظ نہیں کہا. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد اور بھروسہ کیا تھا تو وحی کے ذریعے معلوم ہوا ہوگا, تبھی تو بھروسہ کیا. وہ ساتھ رہا اور وہ گائیڈ اتنا ماہر تھا, اتنا ایکسپرٹ تھا کہ وہ ایسے راستے سے مدینہ منورہ لے گیا جس راستے سے عموماً لوگ سفر نہیں کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سفر کرتے کرتے گرمی کہہ رہی تھی, بہت شدید گرمی, تپش صورت کی, اور مجھے بار بار خیال آ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. دوپہر کا سناٹا ڈیزرٹ میں درخت کا سائے کا نام و نشان نہیں, بالکل نامعلوم راستے سے جا رہے ہیں. جو مین روڈ تھا مدینہ منورہ جانے کا وہ نہیں, ریموٹ روڈ ساحل والا. تو میں کیا عرض کر رہا تھا, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بیابان جنگل میں ایک شخص سفر کر رہا ہوتا ہے, پانی کہیں نہیں ملتا, پانی کہیں نہیں ملتا, پانی کہیں نہیں ملتا, اسی کی ضرورت نہیں ہے. پھر پسینے میں ریب زیب ہوتا ہے, پانی کی خواہش ہوتی ہے, نہیں ملتا, اس لیے کہ ابھی بھی ضرورت نہیں ہے, ابھی زندہ رہ سکے گا. اور جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب موت بالکل قریب ہے تو اچانک پانی نظر آ جاتا ہے, یہ کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب گرمی بہت زیادہ ہو گئی, بہت شدید ہو گئی, تو مجھے ڈیزرٹ کے بیچوں بیچ ایک چٹان نظر آئی, ایک راک نظر آیا, ایک راک راک نظر آیا. تو جیسے جیسے قریب گئے تو میں نے دیکھا کہ اس راک کا سایہ ہے, بس وہیں اتر پڑے ہم. اور میں نے جلدی سے صاف کیا اس جگہ کو, کوئی کانٹا تو نہیں, کوئی پتھر تو نہیں, کوئی کنکر تو نہیں. اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ آرام فرمائیں,
آرام فرمائیں. خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. روایات میں آتا ہے کہ ہجرت کے موقع پر یہ 4 آدمی سفر کر رہے تھے, کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھ جاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہو جاتے تھے, اور کبھی اونٹنی کو آہستہ کر دیتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے جاتے تھے, حضرت ابو بکر پیچھے ہو جاتے تھے. کبھی آگے ہیں پیچھے دیکھ رہے ہیں, پیچھے ہیں آگے دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر کیا بات ہے, یہ آگے پیچھے ہونا سمجھ میں نہیں آتا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ذہن میں ہر وقت ایک ہی بات ہے کہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے. تو جب یہ خیال آتا ہے کہ شاید دشمن آگے سے حملہ کر دے تو میں آگے چلا جاتا ہوں, اور جب یہ خیال آتا ہے کہ شاید دشمن پیچھے سے حملہ کر دے تو پیچھے چلا جاتا ہوں. دوست تھے دونوں, دوست, فرینڈز. اور نبوت ملنے کے بعد ایک دوست کے لیے اپنی دوستی کے تعلق کو ایک طرف رکھ کر مرید بن جانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, مرید بن جانا, حمات الخدمت میں متوجہ ہو جانا. غار ثور کے پاس رات کے اندھیرے میں پہنچے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پہاڑ پر کیسے چڑھیں گے, آپ کو تکلیف ہوگی, آپ میرے کندھوں میں سوار ہو جائیں, کندھوں پہ سوار ہو جائیے. ایسی خدمت, حالانکہ فرینڈز تھے. اس کو آپ اس طرح سمجھیے کہ دو فرینڈز ہو ینگ ایج میں اور پھر ایک عالم بن جاوے اور عالم بننے کے بعد محدث ہو جاوے, محدث ہونے کے بعد بہت بڑا شیخ ہو جاوے. تو جو فرینڈ ہوتا ہے نا فرینڈ, اس کے لیے اسے ڈائجسٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے.
پوری دنیا اس کے سامنے یوں جھک کر بیٹھے گی، وہ نہیں بیٹھ سکے گا. یہ صدیق کا کمال تھا کہ بیسٹ فرینڈ تھے، اس کے باوجود بھی جب نبوت سامنے آئی کہ میرا دوست تو اب نبی ہو گیا ہے، یہ معمولی انسان نہیں ہے. بڑے واقعات ہیں. غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر گئے، کندھوں پہ اٹھا کے لے گئے. وہ غار ثور پر چڑھنے کی ہمیں بھی سعادت نصیب ہوئی ہے. اتنی اونچائی ہے کہ ہمارے جیسے لوگ تھک جاتے ہیں. تو میں سوچتا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے رات کی اندھیریوں میں اپنے کندھوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر اس چڑھائی کو کیسے طے کیا ہوگا. اور ہمارے زمانے میں تو 1412 ایئرز میں ہزاروں انسان اس پر چڑھے ہیں، تو ایک راستہ بھی بن گیا ہے. اس وقت راستہ بھی نہیں تھا. مگر اللہ کی شان کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کندھے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا تھا. تو وہ جسم جب دونوں رگڑتے ہیں گرم ملکوں میں، تو وہاں پسینہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا پسینہ یہاں پیدا ہوتا رہا حضرت صدیق کے کندھوں پہ. تو روایات میں آتا ہے کہ زندگی بھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کندھوں سے خوشبو پھوٹتی رہی. غار میں گئے رات کا وقت، آپ باہر رہیے. کیوں؟ اس لیے کہ گرم ملک، بستی سے باہر سانپ بچھو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اپنی چادر کو پھاڑا اور پھاڑ پھاڑ کر کے ایک ایک یوں سوراخ کو بند کیا. صفائی کی اندر کمفرٹیبل بنایا اس ماحول کو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب آپ جو ہے میری ران پر آرام فرمائے. یہ تکیہ ہے، تھکے ہوئے تو وہ بھی تھے، نیند کا تو ان کو بھی تقاضا تھا، یہاں آرام فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ران پر لیٹ گئے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نظر آ گیا کہ ایک سوراخ باقی رہ گیا ہے. تو یوں کر کے اپنا پاؤں بڑھایا، پیر پھیلایا، اور پیر پھیلا کر کے اپنا انگوٹھا اس سوراخ پہ رکھ دیا. پتا تھا ان کو کہ اس میں بچھو ہو سکتا ہے، سانپ ہو سکتا ہے. اور ڈنک مارا اس سانپ نے، مگر جنبش نہیں کی، حرکت نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ میں اگر ہائے واویلا کروں گا، ان کو جگاؤں گا، تو ان کی نیند میں خلل ہوگا. مگر درد کی وجہ سے، وہ زہر کے درد کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہے. گرم گرم ہوتے ہیں، جب غم میں کوئی روتا ہے تو آنسو بہت گرم ہوتے ہیں. اور وہ آنسو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے تو آپ بیدار ہو گئے. کیا بات ہے ابو بکر، صاف ستھرا ماحول کیا، فلور کو ٹھیک کیا، گراؤنڈ کو ٹھیک کیا، اور کہا آپ آرام فرمائیں، آرام فرمائیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوگی، کچھ کھانے کا انتظام کرنا چاہیے. کھانے کا انتظام، ڈیزرٹ میں جہاں پانی نہیں، جہاں کوئی مخلوق نہیں، وہاں یہ خیال آ رہا ہے. دیکھو اللہ تعالی شانہ نے سائے کا انتظام فرمایا، اب کھانا، بھوک لگی ہوگی. تو فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ میرا دھیان وہاں بھی ہے کہ کوئی تکلیف نہ پہنچ جاوے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہاں، اور ادھر ادھر بھی دیکھ رہا ہوں. میں نے دیکھا کہ ایک چرواہا بکریوں کو لے کے آ رہا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دور سے اسے بھی چٹان نظر آئی ہوگی، اس لیے اس کے دل میں بھی وہی نیت تھی جو ہماری نیت تھی کہ وہاں جا کر سایہ لوں گا، میں بڑھا اس کی طرف، اور میں نے بڑھ کر کے اس سے دودھ مانگا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس برتن کو لے کر ہم نکلے تھے، اس برتن کو میں لے گیا دودھ کے لیے، اور کہا کہ دودھ. اس نے کہا کہ لے لیجیے. جب وہ دودھ کو دوہنے لگا، میں نے کہا ٹھہر جا ٹھہر جا، اور بکری کے جو تھن تھے ان کو میں نے صاف کیا کہ اس کے اوپر اگر مٹی ہو اس کے اوپر غبار ہو وہ کہیں میرے محبوب کے دودھ میں نہ گر جائے. پہلے تھنوں کو صاف کیا اور پھر میں نے کہا کہ اب دودھ دو. اس نے دودھ دوہا. اب دودھ جب جانور کے تھنوں سے نکلتا ہے تو گرم گرم ہوتا ہے, اور دوپہر کی 12 بجے کی گرمی ڈیزرٹ میں تو گرمی میں دودھ ٹھنڈا پینا اچھا لگتا ہے اور سردی میں دودھ گرم گرم اچھا لگتا ہے, ہاٹ ڈرنک سردی میں اچھا لگتا ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دودھ تو پیالے میں میں لے کر کے آیا. اب یہ ادھر دیکھ رہا ہوں ادھر دیکھ رہا ہوں ادھر دیکھ رہا ہوں ادھر دیکھ رہا ہوں, اتنی دیر میں آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ آرام ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. میں دودھ لے کر کے آیا اور مشکیزے میں جو پانی تھا اس میں سے پانی نکالا اور پانی کو یوں کر کے چھڑکا میں نے دودھ میں, پانی کو لے کر کے یوں چھڑکا تاکہ پانی کے قطرات جو ہے وہ دودھ میں ہر جگہ پر پھیل جائے اور گرم گرم دودھ کو ٹھنڈا کر دے, اس کی گرمی کو کم کر دے. ایسے میں چھڑکا. یہ ہے خدمت. اور میں جب وہاں دودھ لے کر کے پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے. بیدار ہو گئے, میں نے دودھ پیش کیا. دودھ پیش کیا, کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا, برتن ہٹایا, پھر دودھ پیا, برتن ہٹایا, پیا جتنا پینا تھا. صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں, دودھ پی لیا؟ نہیں, محبوب کی راحت سے اتنی راحت ان کو محسوس ہوتی تھی کہ برابر دیکھتے رہے کہ برابر پیتے ہیں کہ نہیں. تو خود فرماتے ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو پیا اور یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا. یعنی ان کو بہت سیٹسفیکشن ملا کہ میرے محبوب نے کھانا کھا لیا. اسی لیے میرے محبوب حضرت حاجی محمد فاروق صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مزہ تو تب آئے کہ شیخ میں شان محمدی ہو. شیخ میں شان محمدی ہو, یعنی شیخ شریعت مطہرہ کا پابند ہو اور اس کے دل میں امت دین پر آ جائے, میرے سارے مریدین دین پر آ جائے, اس کا جذبہ ہو. مزہ تو تب آئے کہ شیخ میں شان محمدی ہو اور مرید میں شان صدیقی ہو, کہ تب نفع ہو. یہ جو خدمات کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اس اتنی خدمتیں کی اتنی خدمتیں کی اتنی خدمتیں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے پہلے کچھ دنوں پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ ما لأحد عندنا يد الا وقد کافینا, ہمارے اوپر جس نے کوئی احسان کیا تھا اس کے احسان کا بدلہ ہم ادا کر چکے ہیں. ما خدا ابا بکر سوائے ابو بکر کے, سوائے ابو بکر. فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِئُهُ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اس سے کہ ابو بکر کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ میں اس کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکا, قیامت کے دن ابو بکر لینے والا ہوگا اور میرا رب اسے دینے والا ہوگا. ایک لمبی حدیث ہے, اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ جو جنت کے 8 دروازوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ روزوں کے لیے کوئی دروازہ مخصوص ہے, نماز کے لیے کوئی دروازہ مخصوص ہے, زکات کے لیے کوئی دروازہ مخصوص ہے, صدقات خیرات کے لیے, تو یعنی پوری شریعت پر عمل کرنے کے بعد نفل کی باری آتی ہے تو کسی کو روزے کا شوق ہے, روزے بہت رکھتا ہے نفل, کسی کو پوری شریعت پر عمل کرنے کے بعد نفل نماز کا بہت شوق ہے, نماز کا اسے روزے کا شوق نہیں ہے. تو یہ جو پوری شریعت پر عمل کرنے کے بعد نفل میں جس طرف رجحان ہوگا تو الگ الگ دروازہ کے نفل روزے نفل نمازیں, جو لوگ زیادہ پڑھتے تھے پوری شریعت پر عمل کرنے کے بعد وہ اس دروازے سے داخل ہوں, تو جب وہ جنت کے 8 دروازوں کے سامنے آئیں گے مومنین, تو جس کو روزے کا شوق تھا وہ دروازہ جس کو روزے داروں کے لیے اسپیسیفائی کیا تھا وہ بولے گا کہ فلاں کا بیٹا فلاں ادھر سے داخل ہو جا, یہاں سے تجھے یہاں سے داخل ہونا ہے. ایک قسم کا اعزاز ہوگا, عزت, آنر. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کی امت میں ایسا بھی کوئی ہوگا کہ جب وہ دروازوں پر پہنچیں گے تو آٹھ کے آٹھ دروازے کہیں گے کہ یہاں سے داخل ہو جائیں، آٹھ کے آٹھ دروازے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسے بھی کچھ لوگ ہوں گے، وارجو ان تکون منہم، اور تو ان میں سے ہوگا، تو ان میں سے ہوگا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ بات اصل میں یہاں سے چلی کہ اللہ تعالیٰ شانو ہماری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، یہاں تک کہ ڈیزرٹ وغیرہ میں بھی ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے. مجھے بھی اپنی زندگی میں ایسے سفر کا اتفاق ہوا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں اور سفر لمبا ہے اور کچھ پتا نہیں ہے کہ راستے میں حلال کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا، اور راستے میں کچھ ایسی دکانیں بھی ہے یا نہیں، یا پھر بالکل اجنبی، وہ ڈرائیور کے لیے بھی اجنبی تھا، مگر دیکھا کہ بھوک لگی کوئی انتظام نہیں، بھوک بڑھ رہی ہے کوئی انتظام نہیں، بھوک بڑھ رہی ہے کوئی انتظام نہیں. اور ایسا جب لگتا ہے کہ اب تم بھوک سے نڈال ہو گئے کہ سامنے کوئی دکان آ جاتی ہے، وہاں جا کر کے تحقیق کرتے ہیں تو کھانے کا سامان مل جاتا ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنی سروس کے لیے، اور اللہ نے ہمیں یہ کہا کہ تم دنیا میں رہو، میری سروس میں لگے رہو، اور چونکہ میں نے تمہیں میری سروس کے لیے پیدا کیا ہے، تمہاری ساری ضرورتیں میں پوری کروں گا، بس ان ضرورتوں کو ابیوز مت کرنا، ابیوز مت کرنا. بس میرے بھائیوں، آج اس مقصد کو لے کر اٹھو، میری بہنوں آج اس مقصد کو لے کر اٹھو کہ اللہ نے ہمیں اپنا بننے کے لیے پیدا کیا ہے تو ہمیں اللہ کا بننا ہے. اللہ نے ہمیں اپنا عاشق بننے کے لیے پیدا کیا، ہم اللہ کے عاشق بنیں گے. اللہ نے ہمیں اپنا ولی بننے کے لیے پیدا کیا تو ہم اللہ کے ولی بنیں گے. یہ مقصد لے کر اٹھو یہاں سے. یہ مال، دولت، اسباب، گھر، کوٹھی کچھ لوگوں کو ملتی ہے، کچھ لوگوں کو نہیں ملتی. جن لوگوں کو ملتی ہے وہ بھی پیچھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. سکندر اعظم جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ چار شخص ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، دو مسلمان تھے، دو غیر مسلم. سکندر اعظم پوری دنیا پر حکومت کی، مغرب سے مشرق پوری دنیا سرنگو ہو گئی ان کے سامنے، فرما بردار ہو گئی. ان کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو، جب مجھے کفن پہناؤ تو کفن میں سے میرے دونوں ہاتھوں کو یوں باہر رکھنا، جب مجھے لے جاؤ جنازے پہ اٹھا کر تو میرے دونوں ہاتھوں کو کفن میں یوں بند مت رکھنا، باہر رکھنا، فری رکھنا دونوں ہاتھوں کو، اور جب مجھے تم لے جاؤ تو ایک تخت پر اٹھا کر لے جانا، ایک تختے پر، اور میرا یہ دایاں ہاتھ بھی یوں پھیلا دینا خالی، اس طرح لمبا کر کے یوں ہاتھ ہتھیلی، اور یہ بایاں ہاتھ بھی یوں پھیلا دینا. لوگوں نے کہا کہ ایسا تو دفن کرتے نہیں، آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ سکندر اعظم، سکندر اعظم جس کے سامنے پوری دنیا گردن جھکائے ہوئی تھی اور پوری دنیا زیر نگی تھی، وہ بھی جب دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے، خالی ہاتھ، نہ کچھ مال و دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. حجاج ابن یوسف نے مرتے مرتے کہا تھا کہ ما اغنى عنی مالیا ہلک عنی سلطانیہ، ما اغنى عنی مالیا، میرا مال مجھے کچھ کام نہیں آیا. یہ سب پیچھے رہ جائے گا میرے بھائی، پیچھے رہ جائے گا، کام نہیں آئے گا، کام نہیں آئے گا. ما اغنى عنی مالیا، یہ کام مجھے کچھ کام نہیں آیا، ہلک عنی سلطانیہ، اور میری حکومت، حکومت. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں فارمل حکومت ملتی ہے، اور کچھ ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں جن کو انفارمل حکومت ملتی ہے. فرینڈ سرکل ہے دس آدمیوں کا، اس میں حکومت ہے ایک کی، وہ جو کہتا ہے سب کرتے ہیں. فیملی میں باپ ہے، کسی گھر میں ماں ہے سب چلتا ہے، دادی ہے گھر میں سب چلتا ہے اس کا، نانی ہے سب کچھ چلتا ہے اس کا، یہ حکومت ہے. حجاج ابن یوسف کو فارمل حکومت ملی تھی، اس نے کہا کہ ما اغنا عنی مالیا، میرا مال کچھ کام نہیں آیا، حلق عنی سلطانیا، میری حکومت ختم ہو گئی، برباد ہو گئی، دنیا ہی میں کچھ کام نہیں آیا، کام صرف اعمال آئیں گے، کام صرف اور صرف اللہ کا تعلق آئے گا، اللہ کا تعلق، اللہ کا تعلق کام آئے گا، اعمال برائے اعمال رہے، اعمال رہے اور اللہ کا تعلق پیدا نہیں ہوا. اب آپ کہیں گے کہ اعمال بھی ہو اور اللہ کا تعلق پیدا نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، نوافل بہت زیادہ آپ کر رہے ہیں اور فرض کا ٹھکانہ نہیں ہے، اعمال بہت ہے، عمرے بھی عمرے کر رہے ہیں، نفل حج بھی حج کر رہے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہیں، روزانہ 15 پارے کی تلاوت کر رہے ہیں، مگر غیبت میں مبتلا ہے، حسد میں مبتلا ہے، اعمال بھی کام نہیں آئیں گے، کام آئے گی ایک ہی چیز، اللہ کا تعلق. اس لیے ہر عمل کو کرتے ہوئے یہ سوچو کہ اس پر مجھے ثواب ملتا ہے، ثواب نہیں ملتا، یہ نہیں، اس سے اللہ سے میرا تعلق مضبوط ہو رہا ہے. کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے بھی ہوں گے کہ دنیا میں ایسا سمجھ رہے تھے کہ ہم نے تو اتنے اچھے اچھے اعمال کیے ہیں کہ جنت ہماری ہی ہے، مگر قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ ہمارے نامے اعمال میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اعمال کو بھی مقصود مت بناؤ، اعمال وسیلہ ہے، مقصد اللہ کا تعلق. اللہ کا اگر تعلق ہوگا تو دنیا میں بھی راحت، موت کے وقت بھی کام آئے گا وہ تعلق، قبر میں بھی کام آئے گا وہ تعلق، قیامت کے دن بھی کام آئے گا وہ تعلق. جنت سے بچنے کے لیے میں اللہ کی بات کو مان رہا ہوں، یہ بھی اخلاص ہے. جنت کو جہنم سے بچنے کے لیے میں عبادت کر رہا ہوں، یہ بھی اخلاص ہے. جنت کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کر رہا ہوں، یہ بھی اخلاص ہے. مگر اس سے اعلیٰ درجے کی بھی بات ہے کہ جہنم سے بچاؤ ہو نہ ہو، جنت ملے نہ ملے، میں تو عبادت اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے مل جائے. کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی تجھ سے یہ مانگتا ہے، کوئی تجھ سے یہ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، مجھے تو چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی چیزیں نہ مانگے، دنیا کی چیزیں بھی اللہ سے اس لیے مانگو کہ اس مانگنے کو اللہ پسند کرے گا اور میں اللہ کا ہو جاؤں گا. میں اللہ سے مانگا، اللہ مجھے نوکری دے دے، یہ اللہ مجھے نوکری دے دے، یہ اللہ مجھے نوکری دے دے، یہ اللہ میرے قرض کو پورا فرما دے، یہ اللہ میری فنا ضرورت پوری کر لے، مقصود وہ چیز نہیں ہے. اس لیے ہاتھ اٹھا کر مانگو کہ اللہ جب میری محتاجی کو دیکھے گا، اللہ جب میری عاجزی کو دیکھے گا کہ میرا بندہ اپنے کو محتاج سمجھتا ہے، تو اللہ کو بندہ جب محتاج بن کر اس کے دربار میں جاتا ہے بہت پسند آتا ہے. تو میں اس لیے اللہ کے سامنے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ رہا ہوں کہ اللہ کے سامنے یہ بات ظاہر ہو جائے کہ میں بہت محتاج ہوں، کہ تجھ سے یہ چھوٹی چھوٹی چیز بھی مانگ رہا ہوں تو اللہ کا تعلق نصیب ہوگا. دعا بھی کرو تو اس نیت سے کرو کہ اللہ ملے اللہ. اسی لیے حدیث میں کیا بتلایا کہ تمہارے جوتے کا تسمہ اگر ٹوٹ جائے تو موچی کے پاس جانے سے پہلے اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے میرے جوتے کا تسمہ دے دے. اس لیے اللہ بہت خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میرے سامنے کتنا محتاج بن کے آیا ہے. کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. اللہ کو، اللہ سے اللہ کو مانگو، اللہ سے اللہ کو مانگو. ایک واقعہ عرض کر کے ختم کرتا ہوں. عورتوں کا مجمع ہے کہ کیسی کیسی عورتیں گزری ہیں، مردوں کو بھی شرم آ جاتی ہے، مردوں کو شرم آ جاتی ہے کہ یہ عورتیں کہاں تک پہنچ گئی تھی. اللہ اکبر. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا بہت اونچے پائے کی ولیہ تھی. دنیا میں میرے بھائیو جو کچھ نظر آتا ہے، آخرت کا معاملہ ہی کچھ اور ہوگا. دنیا میں جو کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے وہ آخرت میں پیچھے نظر آئے گا، اور جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آخرت میں آگے نظر آئے گا. دنیا میں جو گورا آدمی تھا، گورا، وہ اپنے گورے ہونے پر فخر کرتا تھا، وہ پیچھے رہ جائے گا اور کالا آدمی آگے چلا جائے گا. بادشاہ پیچھے رہ جائے گا رعیت کے افراد آگے چلے جائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ استاد پیچھے رہ جائے شاگرد آگے چلا جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پیر پیچھے رہ جائے مرید آگے چلا جائے، مرد پیچھے رہ جائے عورتیں آگے چلی جائیں. یہ سب بنیاد ہے کہ اللہ سے کس نے کتنا تعلق پیدا کیا ہے، پر تعلق پیدا ہوگا اللہ کی نافرمانی سے بچنے سے. اس لیے صرف یہ مت دیکھا کرو کہ یہ کر رہا ہوں تو اتنا ثواب مل رہا ہے، یہ کر رہا ہوں تو اتنا ثواب مل رہا ہے، یہ کر رہا ہوں تو یہ اتنا ثواب مل رہا ہے، سارا ثواب آپ کا جمع ہو رہا ہے ایک طرف، مگر غیبت کی وجہ سے اللہ سے تعلق نہیں ہے، حسد کی وجہ سے اللہ سے تعلق نہیں ہے، تو موت کے وقت یہ سارا ثواب دھرا کا دھرا رہ جائے گا، اور اللہ سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے پکڑ ہو جائے گی. اس ثواب کو تو اس لیے بیان کیا جاتا ہے، ثواب کو تو اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ ثواب کی لالچ سے آدمی کھڑا ہو جائے. جی یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے کہ دیکھو کل تم اتنا ایک صفحہ یاد کر کے لاؤ گے تو ایک چاکلیٹ ملے گی. وہ چھوٹا ہے، یہ چاکلیٹ کا جو آفر کیا ہے وہ تو اس لیے کہ یہ یاد کر کے لائے، یاد کر لیا اس نے چاکلیٹ لے لی، دوسرے دن پھر یاد کر لیا چاکلیٹ لے لی، تیسرے دن یاد کر لیا چاکلیٹ لے لی، دیکھو چاکلیٹ پہ چاکلیٹ جمع ہو رہی ہے، مگر اس بچے کو پتا نہیں ہے کہ چاکلیٹ جمع کرنے سے استاد سے تعلق نہیں ہوتا، استاد سے تعلق یہ جو میں یاد کر رہا ہوں اسے پکا رکھنے سے ہوگا. 6 مہینے 12 مہینے کے بعد استاد نے کہا کہ چلو چاکلیٹ تو بہت کھائی، اب جو کچھ یاد کیا ہے سب کچھ سنوں گا، کل ایگزام لوں گا. دیکھا کہ یہ سبق یاد کر کے آگے کا کرتا رہا، پیچھے کا کچھ کیا ہی نہیں. 2 تماشے مارے گا استاد، ناراض ہوگا، دیکھے گا بھی نہیں اس کی طرف جو پورا سال چاکلیٹ کھلاتا رہا. کیوں؟ اس لیے کہ تعلق استاد کے ساتھ کم، جو مقصد تھا اس میں کامیاب نہیں رہا. مقصد ہمارا یہ ہے کہ دوا میں طاعت، پوری زندگی اللہ کی نافرمانی سے پاک ہو جائے، یہ مقصد. پر ہم چونکہ بچے ہیں جلدی یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ایک حرف پڑھو گے تو 10 حرف پڑھنے کا ثواب ملے گا، تاکہ ہم آئیں ادھر. ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو 25 نمازوں کا ثواب دوں گا، کیونکہ اللہ کا خزانہ اتنا چھوٹا ہے کہ ایک کو 25 سے ہی ملٹیپلائی کریں گے. ہماری عقل چونکہ 25 کو بہت زیادہ سمجھتی ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں کھینچنے کے لیے کہہ دیا، مگر مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک نماز پڑھو گے تو بہت کچھ دوں گا، میرا خزانہ تو لامحدود ہے. یہ ہماری سائیکولوجی کو سامنے رکھ کر کے بات کی گئی. تو رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ ایک دن با پردہ ہو کر اپنے گھر سے نکلی، ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی، یعنی برتن ہوگا جس میں آگ سلگ رہی تھی، برتن تھا جس میں پانی، اور گلیوں میں گھومنے لگی. لوگ بہت تعجب میں، لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ تو رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں خیریت ہے، آج میں اس آگ کو لے کر نکلی ہوں تاکہ جہنم کو جلا دوں، اور پانی کو لے کر نکلی ہوں تاکہ یہ آگ لے کر نکلی ہوں تاکہ جنت کو جلا دوں، پانی لے کر نکلی ہوں تاکہ جہنم کو بجھا دوں. عجیب بات. کہنے لگی کہ میں نے عبادت کرنے والوں کو دیکھا تو ایک کیٹیگری کو دیکھا کہ جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، دوسری کیٹیگری کو دیکھا کہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں. میں جا رہی ہوں آج اس آگ سے جہنم کو جلا دوں تاکہ جہنم بھی نہ رہے، جنت کو جلا دوں تاکہ جنت نہ رہے، اور اس آگ سے جہنم کو بجھا دوں تاکہ جہنم نہ رہے، نہ جنت رہے نہ جہنم رہے. پھر دونوں کیٹیگری والے عبادت کریں گے تو صرف اللہ کو پانے کے لیے کریں گے. اس کے لیے میرے بھائیوں کیا طریقہ ہے؟ کیسے ہم اللہ تعالی شانہ سے اپنا تعلق پیدا کریں؟ تو جن لوگوں نے اللہ تعالی شانہ سے تعلق پیدا کر لیا ہے ان کی رہنمائی میں چل کر کے ہم بھی وہ تعلق پیدا کر سکیں. اور کئی نشستوں میں اس کے طریقے بتلائے جاتے ہیں، ذکر و اذکار، معمولات کی پابندی، نیکوں کی صحبت، بری صحبت سے بچنا، اپنے شیخ کی نصائح پر عمل کرنا، اچھے ماحول میں رہنا، برے ماحول سے بچنا، تلاوت کی پابندی، زبان کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، دل دماغ کی حفاظت وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالی شان ہو مجھے آپ کو اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنا عشق نصیب فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك، اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تجعلنا من الغافلين، اللهم لا تجعلنا من الغافلين. اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشى، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمحبينا ولمحسنينا ولأهلينا ولأقربائنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.